مومنین انتظامیہ نے ہم سے بھی یہ کہا ہے کہ ہم آپ سے درخواست کریں کہ جتنا زیادہ ہو سکے آگے آگے تشریف لے آئیے. مجھے اندازہ ہے کہ درمیان میں بہت کمپیکٹ ہو چکے ہیں, لیکن پھر بھی تھوڑی بہت جو جگہ نظر آ رہی ہے اگر اس کو بھی فل کر لیا جائے تو بات کے مومنین کے لیے زحمت کم ہو جائے گی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی اشرف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وعلى اله. اما بعد, فقد قال الله سبحانه وتعالى في القران الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. صلوات علی محمد و آل محمد. ارشاد پروردگار ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں. عند ربهم يرزقون, اور وہ اپنے رب کے پاس سے, اپنے پروردگار کے پاس سے رزق پا رہے ہیں. حیات شہداء کے حوالے سے میں اپنی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیے برادران عزیز, ہماری بات کل ہو رہی تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کا مقصد اپنے سے بالاتر کسی ہدف کو قرار دے. جو اس کا ٹارگٹ, جو اس کا مقصد ہے, جو اس کا ہدف ہے, وہ اس کی ذات سے بالاتر ہو. اگر یہ کیفیت ہے تو پھر حاصل ہونے والے نتیجے کا نام ہے شہادت. اور اگر اس سے کسی کمتر چیز کے اوپر کمپرومائز کر کے وہ اپنی زندگی کو قربان کر دے تو پھر یہ شہادت نہیں ہے, پھر یہ ہلاکت ہے کہ جس سے اسلام نے روکا ہے کہ لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. مگر ہلاکت کسے کہتے ہیں؟ ہلاکت اسی کا نام ہے کہ انسان ہدف اسے قرار دے کہ جو اس سے برتر نہیں ہے, جو اس سے کمتر ہے. یعنی مولا کا یہ جملہ اس قابل ہے کہ اس پر توجہ کی جائے, اور مولا کا پورا کلام ہی اس قابل ہے کہ اس پر توجہ کی جائے, مگر خصوصیت کے ساتھ یہ جملہ قابل توجہ ہے کہ جسے مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے, اس سے کم پر اسے مت فروخت کرنا. تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت, زیادہ سے زیادہ کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ بھی آپ غور فرمائیے کہ مولانا نقوی صاحب دو تین تقاریر پہلے صلاۃ الطفل کا تذکرہ فرما رہے تھے کہ ایک وہ بچوں والا بھی تو انداز ہوتا ہے نا کہ ہم ٹرافی دیں گے, یہ کام اگر کر لو اور یہ کام کر لو تو ہم یہ گفٹ دیں گے, تو وہ والا انداز بھی تو ہے. تو مولا یہ فرما رہے کم سے کم جو قیمت تمہارے نفس کی ہو سکتی ہے, زیادہ سے زیادہ کی بات نہیں ہو رہی ہے, کم سے کم قیمت تمہارے نفس کی جنت ہے, اس سے کم پر اسے فروخت مت کرنا. یعنی کوئی بھی بزنس مین جب فروخت کرنا چاہتا ہے تو وہ لاس بھی نہیں کرنا چاہتا, ایون بریک ایون پر بھی اپنے کاروبار کو نہیں رکھنا چاہتا. وہ یہ نہیں چاہتا کہ زیرو کے اوپر اس کا کاروبار ہو, کہ نہ پروفٹ ہوا نہ لاس ہوا اور وہیں پر وہ کھڑا ہوا ہے. ہی وانٹس ٹو میکسیمائز دا پروفٹس, وہ اپنے پروفٹ کو میکسیمائز کرنا چاہتا ہے, زیادہ سے زیادہ نفع کمانا چاہتا ہے, زیادہ سے زیادہ پروفٹ کمانا چاہتا ہے, یہ اس کی خواہش ہوتی ہے. اور حلال ذریعے سے ہو تو اسلام کو اعتراض بھی نہیں ہے. لیکن آپ ذرا دیکھیے کہ اگر اپنی چیز کو جو اس کاسٹ پہ اس نے اسے تیار کیا ہے, وہ کاسٹ بھی اگر ریکور نہ کر پائے تو نقصان ہے یا نہیں ہے؟ پانچ روپے کی چیز ہے اور چار روپے میں آپ بیچ دیں, یہاں پہ شاید روپیہ صحیح نہیں چلے گا. پانچ روپیہ تو آپ کہیں گے کون سا کاروبار ہو رہا ہے یہ, تو اب ہمارے کراچی کے اندر ٹھیلے والے بھی پانچ روپے کا کاروبار نہیں کرتے. یہاں پہ درہم کی اگر ہم بات کریں, پانچ سو درہم, آپ پانچ ہزار درہم, آپ پانچ لاکھ درہم, ظاہر ہے کہ آپ جس نے لاکھوں دیکھے ہیں وہ لاکھوں کی مثال دے سکتا ہے. تو میں صرف آپ کے لیے کہ اس کو قریب کرنے کے لیے آپ کے ذہنوں سے، دیکھو 500,000 درہم میں اگر آپ نے مثال کے طور پر ایک آرڈر آپ کو ملا ہے اور آپ نے اس کو تیار کر دیا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں آپ 500,000 درہم بھی ریکور نہ کر پائیں، فرض کیجیے 400,000 درہم آپ کو ملے، تو لاکھ کا نقصان ہی ہوا نا، تو یہ فائدہ تو نہیں ہوا، یہ نقصان ہوا. آپ اس کو کب تک برداشت کریں گے؟ آپ کہیں ٹھیک ہے میں اپنا بزنس اسٹیبلش کرنے کے لیے کچھ عرصے اس کو برداشت کر لوں گا، مگر کب تک؟ ٹائم ول کم کہ جب آپ کہیں گے کہ صاحب یہ دھندا کرنے والا نہیں ہے، یہ کاروبار چلنے والا نہیں ہے، اس کو بند کرو. کیوں؟ اسے نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے. انسان جو زندگی گزار رہا ہے تو یہ زندگی بھی پرورتگار کی طرف سے عطا شدہ کیپٹل ہے. کس کی کتنی زندگی ہے، کس کی کتنی لائف ہے، کس کے کتنے سال باقی ہیں، جتنے سال باقی ہیں اتنا اس کا کیپٹل باقی ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے کہا کہ والعصر ان الانسان لفی خسرین، کہ یہ زمانہ گزر رہا ہے اور گزرتا ہوا زمانہ گواہی دیتا جا رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے. اسی لیے آپ یعنی اس کو سمجھانے کے لیے عالم امام فخر الدین رازی یا کسی اور مفسر کا یہ جملہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ جو پروردگار عالم نے کہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، لاس میں ہے، نقصان میں، جو زندگی کا کیپٹل ملا ہوا ہے اسے اس کو پراپرلی انویسٹ نہ کر پائے تو نقصان ہی نقصان ہے. مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، جو اعمال صالحہ کو انجام دیتے ہیں، ان ادر ورڈز پراپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جن کی انویسٹمنٹ پراپر ہے، وہ صحیح جگہ پر انویسٹ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہاں پر ریٹس اوپر جانے والے ہیں تو پھر وہ وہاں پر انویسٹ کرتے ہیں، غلط جگہ انویسٹ نہیں کرتے. یعنی اگینسٹ دا ٹائڈ. تو اگر انسان اگر سوئم کرنے کی کوشش کرے تو گڑبڑ ہو جائے گی. اب آپ فرض کیجئے کہ اب جب کے زمانے میں ایسا ریسیشن آ چکا ہے کہ لوگ جو کچھ بچا ہوا ہے اس کے بارے میں فکر مند ہیں، اور کوئی آ جائے مثال کے طور پر کہ اگر میں اس موقع پر بھی اگینسٹ دا ٹائڈ سوئم کرنے کی کوشش کروں گا، اگینسٹ دا فلو آف واٹر، نہ آسان تو نہیں ہوگا. کہ لوگ فور سم ادر ایوینیوز، کوئی دوسرے آپشن پر غور کرو کہ کہاں میں انویسٹمنٹ کروں تاکہ میرے لیے کچھ گنجائش نکل سکے. امام فخر الدین رازی یا کسی اور مفسر نے بہرحال یہ مثال دی ہوگا کہ یہ کس نے مجھے سمجھایا، کہ یہ سمجھایا اس شخص نے کہ جو برف بیچ رہا تھا، جو برف بیچ رہا تھا اس نے مجھے سمجھایا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے. دیکھیں برف جو ہے وہ پیریشیبل آئٹم ہے، برف ایک ایسی آئٹم ہے کہ جس نے ختم ہو جانا ہے، وہ باقی نہیں رہنے والی ہے. اور خصوصیت کے ساتھ اگر زمانہ وہ والا زمانہ ہوگا جب ریفریجریٹر نہیں تھے، اگر ریفریجریٹر ہر گھر میں ہے تو برف الگ سے بیچنے کی ضرورت ہی کیا ہے، تو ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ اس زمانے کو ذرا فرض کریں کہ نہ ریفریجریٹر ہے، نہ وہ واٹر کولر ہے، ایک بندہ ہے، ایک انسان ہے کہ وہ برف بناتا ہے اور برف آگے جا کر بیچ دیتا ہے. مگر وہ بیچتا ہے تو کس ڈر کے ساتھ، کہ اگر یہ صحیح وقت پر نہیں بکا تو یہ سارا مال بہ جائے گا، یہ سارا مال پگھل جائے گا. اور وہ اعلان کرتا ہے ارحمو من یذوب راس مالے، ارے اس پر رحم کرو کہ جس کا سرمایہ پگھلتا چلا جا رہا ہے، پگھلتا چلا جا رہا ہے، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، پیریشیبل آئٹم ہے یہ ختم ہو جائے گی. کہ بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے برف انتظار نہیں کرتی ہے، پگھل جاتی ہے، انسان کی زندگی بھی انتظار نہیں کرتی ہے، بہتی چلی جاتی ہے، ختم ہوتی چلی جاتی ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ انسان کو زندگی ملی. مولا فرماتے ہیں کہ مرکز کس کو بنانا ہے، اگر تم اپنی زندگی کو صحیح قیمت پر نہ فروخت کر سکے تو گھاٹا ہے، تو نقصان ہے، تو پھر لاس ہے. مولا فرماتے ہیں تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے، اس سے کم کر مت بیچنا، گھاٹا ہو جائے گا، خسارہ ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا. تو مولا یہ تو آپ نے سمجھایا کہ یہ کم سے کم قیمت ہے، زیادہ سے زیادہ کیا قیمت ہے؟ ہم تو کاروباری لوگ ہیں، ہم تو ستوا میں گفتگو کر رہے ہیں، مولا یہ بھی تو بتائیے کہ زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہے، اس پروفٹ کو میکسیمائز کیسے کریں. یہ تو منیمم آپ نے بتایا کہ کچھ تھوڑا سا اوپر مل جائے گا، اگر نہیں میکسیمائز اگر کرنا ہو تو کیا ہے؟ تو یہ اگر مولا کی زبان سے نہ بھی سننا ہو تو قرآن سے سن لیجئے کہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. کہ تم کم سے کم جنت کے عوض تو فروخت کرو، اور اگر زیادہ سے زیادہ قیمت پوچھنی ہے تو شب ہجرت کا بستر دیکھو کہ جہاں علی سو رہے ہیں نفس بک رہا ہے، مرضی خدا خریدی جا رہی ہے. مرضی پروردگار کے عوض اگر اپنے نفس کو فروخت کر دیا جائے تو اس کے بعد پھر اس سے زیادہ کیا قیمت کسی نفس کی ہو سکتی ہے کہ جس کے عوض مولا نے فروخت کیا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کبھی کبھی دیکھتے ہیں کیریئر گائیڈنس کے لیے سیمینار ہوتے ہیں، وہ تو بتایا جاتا ہے کہ صاحب دیکھیں اس کیریئر کو اختیار کریں گے تو یہ فائدہ ہے، اس کیریئر کو اختیار کریں گے تو یہ فائدہ ہے. اب یہ بتانے والے کون ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا کیریئر سارے کا سارا فیلئر میں گزارا ہوتا ہے؟ وہ تو نہیں ہوتے ہیں. جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ اچیو کیا ہوتا ہے انہی کو دعوت دی جاتی ہے کہ صاحب اپنی زندگی کے اندر آپ نے اتنا اچیو کیا ہے تو اب آئیے بتائیے, ہم کچھ گائیڈ کریں اپنے یوتھ کو, جوانوں کو سمجھائیں, کچھ بتائیں, تو آپ ذرا اس سیمینار سے خطاب کریں. اور پھر وہ بتاتا ہے کہ دیکھو میری زندگی کے تجربے کا نچوڑ یہ ہے کہ اگر یہ کیریئر اختیار کرو تو یہاں پر تمہارا بریک ایون ہوگا, یہاں پر فائدہ ہوگا, یہ کرو گے یہ کرو گے یہ کرو گے یہ فائدہ حاصل ہوگا, اور میں نے جو اچیو کیا وہ تو یہ ہے. تو جو سننے والا ہوتا ہے اس کے ذہن میں منیمم ٹارگیٹ بھی آ جاتا ہے اور میکسیمم ٹارگیٹ بھی آ جاتا ہے کہ صاحب کم سے کم اتنا اور زیادہ سے زیادہ اتنا. کہا مولا اسی طرح کے کیریئر گائیڈنس سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں, فرماتے ہیں کہ یہ بھی سن لو منیمم کیا ہے, وہ بھی سن لو کہ میکسیمم کیا ہے. کم سے کم جنت, زیادہ سے زیادہ مرضی پروردگار. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور پھر اس کے بعد ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ جو ایمان لائے, اور پھر ایمان کے بعد دعوی ایمان ہی فقط نہیں ہے, اعمال صالحہ کو بھی انہوں نے انجام دیا کہ فقط یہ سمجھ لیں کہ ہم معتقد ہو گئے, ہمارا عقیدہ درست ہو گیا, تو اب اس کے بعد اعمال سے ہم بے نیاز ہو گئے, نہیں چلے گا, نہیں چلے گا. تو سورہ مبارکہ عنکبوت کے ابتدا میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے؟ اب دیکھیں قرآن انسان کی نفسیات سے کتنا قریب ہو کر بات کرتا ہے, کتنا قریب ہو کر بات کرتا ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے احسب الناس, کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے, ان یترکوا, کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا, ان یقولوا, اتنا کہنے پر کہ ہم مومن ہیں, وہم لا یفتنون, اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا جو ان سے پہلے گزرے ہیں, ہم نے تو ان کو بھی امتحان کے بغیر نہیں چھوڑا, تو یہ کس کھیت کی مولی ہیں, انہیں کیسے چھوڑ دیا جائے گا؟ جو پہلے آ کر گزرے ہیں ان کا بھی امتحان لیا گیا, تمہارا بھی امتحان لیا جائے گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو خسارے اور نقصان میں سب ہیں سوائے وہ افراد کے جو ایمان لائے, جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا, اور اس کے بعد اعمال صالحہ کو انجام دے کر بھی مطمئن نہیں بیٹھ گئے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, پھر اس پیغام کو دوسروں تک منتقل کیا, حق کا پیغام صبر کا پیغام یہ دوسروں تک منتقل کیا. تواصوا بالحق کے و تواصوا بالصبر, جس کو علماء تفسیر نے کہا کہ یہ حق وہی اصول دین ہے, وہی ایمان کہ جو متعدی ہو جائے دوسروں تک. اگر وہی عقیدہ وہی ایمان کہ بھائی ہم مومن ہو گئے, اب مطمئن ہو گئے, ختم, اور اس کے علاوہ کوئی ڈیوٹی نہیں. تاکہ نہیں, دیکھو شائستگی کے ساتھ اچھے طریقے سے, مگر دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچاؤ. جو اب تک ایمان سے محروم ہیں تو یو آر ناٹ اسپیشل, تم کیوں مومن اور وہ کیوں مومن نہیں ہے؟ تمہارے سامنے ایمان کو پیش کیا گیا, تم نے ایمان قبول کیا, یہ تمہاری سعادت ہے, مگر دوسرے اس سعادت سے کیوں محروم رہے؟ تو مولا پھر ہم کیا کریں؟ تواصوا بالحق, دوسروں تک اس حق کے پیغام کو پہنچاؤ. وہ تواصوا بالصبر, اور صبر کے پیغام کو بھی دوسروں تک پہنچنا چاہیے, ایک دوسرے کو پہنچاتے رہو. ایک تو اپنے آپ کو عقل کل مت سمجھو کہ ہم کو اتنا آ گیا کہ مزید سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, نہیں, دیر از نو اینڈ, کوئی اس کے لیے فل اسٹاپ نہیں ہے کہ اس کے بعد ہم مزید نہیں سیکھ سکتے, نہیں, تم بھی سیکھو, اپنے علم کو بھی آگے بڑھاؤ, ایک دوسرے کی معلومات میں بھی اضافہ کرو, اور پھر دوسروں تک کہ جو بالکل اس سے محروم ہیں ان تک بھی اس پیغام کو پہنچاؤ. تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر, یہ صبر کا لفظ کیا عمل کو بتاتا ہے, یعنی صبر, صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کی تشریح میں نہیں جانا چاہ رہا, مگر اگر آپ دیکھیں مثلا چہل حدیث کے اندر امام خمینی نے بھی اس مسئلے کو بیان کیا, اور اسی طریقے سے علماء تفسیر نے اس سورے کی تفسیر کے ذیل میں بھی ان نکات کے اوپر گفتگو کی ہے کہ عمل کی پوری دنیا اس ایک لفظ صبر میں آ جاتی ہے. عمل کی پوری دنیا, جن کو ہم فروع دین کہتے ہیں, جن کو ہم احکام کہتے ہیں, جن کو ہم شریعت کہتے ہیں, جن کو ہم فقہ کہتے ہیں, یہ سب کا سب اس ایک لفظ صبر میں آ جاتا ہے. اور پھر اس کی دو کیٹیگریز کی گئی کہ الصبر علی المکروہ والصبر علی المحبوب. ایک عام انسان کے نقطۂ نظر سے دیکھیے گا, دیکھیے پہلے مرحلے پر, عرفا کے مرحلے پر نہیں, مولا کے مرحلے پر نہیں, لیکن ایک عام انسان کے مرحلے پر اگر آپ دیکھیں کہ الصبر علی المکروہ والصبر علی المحبوب, صبر کا مطلب کا مکروہ پر, یعنی جو ہمیں مکروہ لگ رہا ہے, مکروہ کا مطلب ناپسندیدہ, ایک تو ہے اسلام کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے, اسلام کو کیا محبوب ہے اور کیا مکروہ ہے, اور ایک یہ ہے کہ نہیں ہمیں کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے. انسان جب ابتدا میں شریعت کی وادی میں قدم رکھتا ہے تو اسے بہت سے ایسے احکام کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اسے پسند نہیں ہے. بھوکا رہنا اچھا لگتا ہے یا کھانا کھانا اچھا لگتا ہے؟ توجہ کیجئے گا کہ بھوکا رہنا اچھا لگتا ہے یا کھانا کھانا اچھا لگتا ہے. تو اگر آپ کسی بھی جوان سے کہیں کہ صاحب سیدھی سی بات ہے یہ کون سی آپ بات کر رہے ہیں, کامن سینس کی بات ہے کہ کھانا اگر کھائیں تو وہ اچھا لگتا ہے, بھوکا رہنا تو اچھا نہیں لگتا. اب اگر اسلام نے کہا کہ روزہ رکھو تو ایک عمل کا مطالبہ ہے, ایک عمل ایک ایکٹ ہے کہ جسے ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے. وہ ہمیں پسند ہے؟ کہا کہ نہیں ہمیں تو پسند نہیں ہے. کہا نہیں پسند ہے اس پر صبر کرو, الصبر علی المکروہ. میں فجر کی نماز پڑھنے اٹھوں تو نیند کے عالم میں بستر چھوڑنا اچھا لگتا ہے یا مصلے پر آنا اچھا لگتا ہے؟ عام انسان کی بات کر رہا ہوں. کیا اچھا لگتا ہے؟ کہا کہ سیدھی سی بات ہے صاحب, صبح کے وقت یعنی نماز کے لیے اٹھنا کس کو اچھا لگتا ہے, اس وقت سونا اچھا لگتا ہے, اس وقت نیند کرنا ہی اچھا لگتا ہے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے بعض احباب نے یہ علامہ ذیشان ادر جوادی علی اللہ مقامہ کے حوالے سے نقل کیا کہ وہ ایک دفعہ مجلس پڑھ رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ جو مومن بھی ہوتے ہیں, جو نماز پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ وہ کافی ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں کہ نہیں ہوتے, وہ بھی جب سوال کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں ظہر کی نماز کا وقت کیا ہے, مغرب کی نماز کا وقت کیا ہے, مگر جب فجر کی بات آتی ہے تو یہ نہیں پوچھتے کہ فجر کی نماز کا وقت کیا ہے, وہ پوچھتے ہیں قضا کا وقت کیا ہے. قضا کب ہونے والی ہے وہ بتاؤ. تو اس کیفیت میں اٹھیں, اس کیفیت میں اٹھیں, یعنی بعض احباب یہ کہتے ہیں ہم اس طرح سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں کہ الارم بج جائے اور اس کے بعد پھر جب اٹھیں تو آنکھ بھی پوری نہ کھولنی پڑے, پہلے سے ریفلیکس ایکشن میں موجود ہے کہ باتھ روم کہاں پر ہے, آنکھیں بند کرتے ہوئے ہی وہاں پر گئے, بند آنکھوں کے ساتھ وضو کیا, بند آنکھوں کے ساتھ مصلے پر آئے, بند آنکھوں کے ساتھ نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر بند آنکھوں کے ساتھ سو گئے. کہا ٹھیک ہے چلیے نہ پڑھنے سے یہ بھی بہتر ہے, یہ بھی چلے گا, نہ پڑھنے سے یہ بھی چلے گا, لیکن اٹس ناٹ آئیڈیل کنڈیشن, آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہے لیکن چلے گا. پھر بھی اگر کوئی نہیں پڑھتا اس کے مقابلے میں یہ بھی چلے گا. اب آپ دیکھیے یعنی یہ جو اس کا صبر علی المکروہ, میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں اور اگر مجھے سفر کرنا ہے تو مجھے کہاں جانا پسند ہوگا؟ مگر مثلا مجھے کہاں جانا اچھا لگے گا, مجھے مثلا آپ کہیے تو وینکوور جانا اچھا لگے گا بھائی, سبزہ دیکھنے کے لیے, کلائمیٹ اچھی ہے, یہ اچھا ہے, سوئٹزرلینڈ جانا اچھا لگے گا, کسی یعنی پارک میں لے جائیے, وہ لے جائیے. اسلام کہتا ہے للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اللہ کا حق ہے تمہارے اوپر, انسان اگر ہو تو اس حق کو سمجھو, اگر استطاعت ہے تو نکلو اپنے گھر سے اور حج کرو, مکہ معظمہ جانا پڑے گا. کہا پروردگار ٹھیک ہے مکہ بھی چلے جائیں گے, وہاں پر کیا ہے, کوئی ہل پارک ٹائپ کی جگہ ہے, کوئی ایسا ڈزنی لینڈ وغیرہ کچھ وہاں پر بنا ہوا ہے, کچھ وہاں پر ایسا معاملہ ہے کہ مثلا یعنی یہ اس طرح کے پلیجرز اور اس طرح کی ورلڈلی چیزیں کچھ ایسا رکھا ہے مالک؟ کہا کہ نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اے پروردگار وہاں جانا اچھا تو نہیں لگے گا, الصبر علی المکروہ, کہ تمہیں ناپسند بھی ہے تو خدا کی خاطر اسے برداشت کرو, اسے قبول کرو. ایک لفظ صبر ہے اس کی وسعت کا اندازہ ہو رہا ہے خود مولا سے. نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم الفاظ میرے مطلب مولا کا, کہ خدا نے مکہ میں حج کو اس لیے رکھا, سوئٹزرلینڈ میں نہیں رکھا. کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے مکہ میں رکھا کہ پتہ چل جائے کون حج کے لیے آ رہا ہے اور کون پکنک کے لیے آ رہا ہے. پروردگار عالم نے حج کے لیے بلایا, تمہیں اچھا نہ بھی لگے تو آنا تو وہیں پر ہے, حج وہیں پر ہوگا. کہا پروردگار ہم اس سے اچھا بڑا قسم کا کعبہ یہیں دبئی میں بنا لیتے ہیں, ہم نے یہاں پر بہت ساری کاسمیٹک چیزیں آرٹیفیشل بنائی ہیں, ایک خانہ کعبہ یہاں پر بنا لیتے ہیں. کہا کیا ہوگا؟ کہا تمہارا نام بھی اسی لسٹ میں لکھا جائے گا جس لسٹ میں ابراہیم کا نام لکھا ہوا ہے, حج تو وہیں پر ہوگا. ماڈل بنا کر پریکٹس کر لو وہ ایک الگ بات ہے, پریکٹس کر لو وہ الگ بات ہے, لیکن کہو کہ نہیں ہے پروردگار وہاں جانا اچھا نہیں لگتا. الصبر علی المکروہ اور الصبر علی المحبوب, کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں پسند ہیں اس کے اوپر صبر. نیند کو ترک کرو اور آ جاؤ مسلح کے اوپر. نیند کو ترک کرنا یعنی وہ چیز جو پسند ہے اسے ترک کر دینا, غور فرمایا آپ نے, یعنی یہ کیا کیفیت ہے, یہ کیا منزلیں ہیں کہ جو انسان کو پسند ہے. انسان کہے کہ مجھے, یعنی خواتین سے معذرت کے ساتھ, خصوصیت کے ساتھ, چونکہ یہ خواتین کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے, ویسے تو سبھی کا ہوتا ہے, کہ ہمیں غیبت کرنے میں بہت مزہ آتا ہے, یہ عام کریو نے آئے عام کریو, یہ وہ ایسا کرتا ہے اور یہ ایسا کرتا ہے, یہ آپ کس کے تو وقت زیادہ ہوتا ہے تو پھر اس قسم کی چیزوں کے لیے موقع بھی زیادہ ہوتا ہے. تو اس نے ایسا کیا اور اس نے ایسا کیا. اچھا بھائی آپ کا کیا تعلق ہے, یعنی کوئی اگر کہے کہ مثال میرے ساتھ ایسا ظلم ہو گیا بھائی اس ظلم کا کوئی علاج کرو تو شاید پھر بھی کچھ سمجھ میں آتی ہے یہ کمپلین، مگر کیا تک ہے کہ نہ آپ کا کوئی تعلق نہ جس سے بات کی جا رہی ہے اس کا کوئی تعلق، اس کی دادی گھر سے اس سال کے اندر بھاگ گئی تھی، اس کا اس وقت ڈسکشن کا کیا موضوع، کیا مورد ہے، کیا تعلق ہے؟ اگر آپ غور فرمائیے، یعنی وقت زیادہ ہو تو اس کے بعد یہ موضوعات آپ کو بہت زیادہ کامنلی ڈسکس ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، کہ ٹھیک ہے یہ غیبت ہے یا تہمت ہے یا جھوٹ ہے یا کریکٹر اسیسینیشن ہے جو بھی ہے، مگر ہمیں بہت پسند ہے، مگر پروردگار نے روک دیا ہے، کہا الصبر علی المحبوب، اگر یہ غیبت پسند بھی ہے تو اس پر ہمیں صبر کرنا پڑے گا. ایک لفظ سب ہے وہ تواصل بالحق، کہ حق متعدی ہو جائے دوسروں تک، حق پہنچ جائے دوسروں تک کا پورا عقیدہ اس میں آ گیا. وہ تواصل بالصبر، اور صبر کی وصیت کریں، سارا اعمال کا پورا چیپٹر اس کے اندر آ گیا، چاہے وہ ڈوز ہوں چاہے وہ ڈونٹس ہوں، چاہے وہ بایدھا ہوں یا نہ بایدھا ہوں، چاہے وہ کرنے والی چیزیں ہوں چاہے وہ بچنے والی چیزیں ہوں، وہ سب کی سب اس میں آ گئیں. مگر یہ کس وقت ہے؟ یہ اس وقت ہے کہ جب انسان ایک سپرفیشل اسٹیٹس کے اوپر ہے، ایک ابتدائی مرحلے پر ہے. ورنہ جب اس کا مرحلہ معرفت کا بلند ہوتا ہے تو پھر جو مرضی مولا ہے وہی اس کی مرضی بن جاتی ہے. اس کے بعد وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری کیا مرضی ہے، وہ تو مرضی مولا از ہمیں اولا، پھر جو مولا کی مرضی ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے. پھر اس کے بعد اسے فجر میں سونے میں مزہ نہیں آتا، اسے مصلے پر آنے میں مزہ آتا ہے. خدا کا مطالبہ فجر کی نماز ہوتا ہے، یہ نماز شب بھی قضا نہیں کرتا. خدا کا مطالبہ رمضان کا واجب روزہ ہوتا ہے، یہ رجب اور شعبان کا بھی قضا نہیں کرتا. خدا کا مطالبہ زکات اور خمس کا ہوتا ہے، یہ صدقے کو بھی مس نہیں کرتا. خدا کا مطالبہ فقط حج کا بھی ہو تو یہ مستحب حج بھی کرنے جاتا ہے، زیارت کے لیے بھی جاتا ہے. یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر اپنے مزے کو مولا کی مرضی کے ساتھ اس طرح ڈھال لیا جائے کہ دنیا میں مزہ نہیں آتا، پھر لطف آتا ہے مناجات پروردگار میں. اور پھر وہ یہ تلاش کرتا ہے کہ اب میرے پروردگار کی مرضی کیا ہے، جو اس کی مرضی اسی میں میں لذت محسوس کروں. اب یعنی اب میں شیخ مرتضی انصاری یا سید مرتضی علی اللہ مقامہ ہوں، اکثر میں کنفیوز ہو جاتا ہوں ان دونوں بزرگان کے ناموں میں، مگر کسی ایک کے بارے میں یہ ملتا ہے. اب ذرا دیکھیے گا، یعنی یہ مزہ اور لذت اور اس سے بھی آگے کی بات، کہ غالباً سید مرتضی یا شیخ مرتضی انصاری یعنی تاریخ تشیع کے بہت بڑے نام. شیخ مرتضی انصاری قریب کی شخصیت ہیں، زیادہ عرصہ نہیں ہوا، ریلیٹولی سید مرتضی نسبتاً ماضی کی شخصیت ہیں، ماضی بعید کی. اچھا، ان میں کسی ایک کا واقعہ ہے کہ جب انتقال ہو رہا تھا تو اس موقع پر جو وصیتیں کی انہوں نے، ان میں ایک وصیت یہ بھی ہے کہ میری زندگی کی تمام نمازیں قضا کرواؤ. خیریت کہیے کیا ہو گیا آغا، آپ کی زندگی کی ساری نمازیں قضا کروائیں؟ ہاں، میری زندگی کی ساری نمازیں قضا کرواؤ. کہا خیریت غلط ہو گئی؟ کہا کہ نہیں مولانا، آپ قبلہ آپ کی تقلید کر کر کے تو بہتوں نے اپنی نمازیں ٹھیک کروائی ہیں، آپ کی اتباع کر کے، آپ کے مسائل پر عمل کر کے، آپ کے انٹرپریٹیشن پر بھروسہ کر کے تو بہتوں نے اپنی نمازیں صحیح کروائی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میری نمازیں قضا کرواؤ. کہا کہ ہاں میری نمازیں قضا کرواؤ، میں وصیت کر رہا ہوں. کم وجہ کیا ہے آگا، وجہ کیا ہے، آپ کیوں یہ وصیت کر رہے ہیں؟ کہا بس میں سوچ یہ رہا ہوں کہ جب میں نماز پڑھا کرتا تھا تو قرب پروردگار کی وجہ سے ایک لذت کا احساس ہوتا تھا. میں فکر اس میں کر رہا ہوں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے وہ نمازیں خدا کے بجائے اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے پڑھی ہوں. یعنی اگر ہمیں اپنی کسی ایک نماز میں وہ لذت حاصل ہو جائے تو ہم کہیں کہ واقعی ہم نے معراج کو حاصل کر لیا، غلط نہیں ہے. لیکن آج ذرا اس مرحلے کو دیکھیے کہ جہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں لذت تو محسوس کرتا تھا الحمدللہ، مگر اب سوچ یہ رہا ہوں کہ نیت قربتاً اللہ تھی یا اس لذت کا حصول تھا، ایسا نہ ہو کہ وہ گڑبڑ ہو جائے. یعنی یہ عجیب دقتیں ہیں. پہلا مرحلہ کہ جہاں پر ہمیں ناپسند ہے اس کی طرف سے مطالبہ ہے، صبر علی المکروہ والمحبوب، یہ اس سے بالاتر منزل ہے کہ جہاں پر انسان اس لذت کا احساس کرے، یہ کمال ہے. لیکن اس کے بعد ایک اور دقت یہ ہے کہ یہ عبادت جو میں نے انجام دی اس لذت کے حصول کے لیے انجام دی یا خدا کے لیے انجام دی؟ اگر خدا کے لیے انجام دی تو قبول ہے، اور اگر لذت کے لیے تو ایسا نہ ہو کہ وہ مسترد ہو جائے، اس خوف سے وہ وصیت کرے کہ میری ساری نمازیں قضا کرواؤ. درود بھیجیے محمد و آل محمد. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز واقعاً یہ مراحل ہیں، یہ مسائل ہیں کہ جن کے اوپر غور و فکر ہونا چاہیے، جس کے اوپر توجہ ہونی چاہیے۔ لیکن آگے بڑھیے برادران، واقعاً اگر ایک انسان اس بات کو سمجھ لے کہ اس کی کیا قیمت ہے، پروردگار عالم نے اس کی کیا قیمت رکھی ہے، تو پھر وہ اپنی جان کو، وہ اپنے نفس کو کم قیمت پر فروغ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ انسان کس کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، یا کبھی کبھی اپنے آپ کو دولت کے لیے قربان کرتا ہے۔ تو خدا کہتا ہے فی سبیل اللہ، وہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، جنہوں نے اپنی قیمت کو محسوس کیا، جنہوں نے اپنی قیمت کو سمجھا۔ اور دوسری طرف کیا ہے، یا دوسری طرف وہ افراد ہیں کہ جو اپنے آپ کو اپنے سے کمتر قیمت پر، جو اس کی قیمت نہیں ہے، وہ قیمت ہو ہی نہیں سکتی، اس پر وہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر دولت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، میں نے گزارش کی تھی کہ یہ تین اسٹیپس نیچے آ کر اپنے آپ کو قربان کیا جا رہا ہے۔ انسان ہے، اس سے نیچے حیوان، حیوان کی خاطر نہیں، نباتات اس کی خاطر نہیں، جمادات۔ کہ اگر گولڈ ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، یہ کاغذ جو ردی ہے، نوٹ، کرنسی، درہم و دینار، تو اس کے لیے اگر اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے کہ جو اس کی قیمت نہیں ہو سکتی، اس پر اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے۔ یہ ہلاکت ہے۔ لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یہ تمہاری قیمت نہیں ہے۔ مولا کے اس فرمان کو ذہن میں رکھیے گا کہ اور کیا چیزیں ہیں کہ جس پر انسان اپنے آپ کو قربان کرتا ہے۔ کہ دوسری چیز کہ جس پر انسان اپنے آپ کو قربان کرتا ہے وہ کیا ہے، سلطنت، اسٹیٹس، ایک منصب۔ اسٹیٹس حاصل کرنے کے لیے انسان اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے۔ اب چاہے وہ بادشاہت ہو، چاہے وہ صدارت ہو، چاہے وہ وزارت ہو، چاہے وہ چیئرمینشپ ہو، چاہے وہ ممبری ہو پارلیمنٹ کی یا کسی اور کمیٹی کی۔ دیکھیے، ایک خدمت کے لیے کسی منصب کو حاصل کرنا، وہ تو واقعی ان خدمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ تو پروردگار عالم کے لیے ہے، وہ تو پھر قربتاً اللہ ہے، یہاں نیتیں بہت میٹر کرتی ہیں۔ لیکن دنیا داری کے تقاضوں کے تحت کا ٹارگٹ کیا ہے، کہ کسی طریقے سے صدارت حاصل ہو جائے، ٹارگٹ کیا ہے، کسی طریقے سے وزارت حاصل ہو جائے، کہ ٹارگٹ کیا، کسی طریقے سے پارلیمنٹ کے ممبر بن جائے، یا فلاں کمیٹی کے ممبر بن جائے، فلاں کلب کی ممبر شپ بن جائے، اور اس کے لیے گویا اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ علماء بہت عمدگی کے ساتھ اس کو بیان کرو، یہ کیا کیا، یہ کیا کیا، یعنی وہ منصب، جو منصب صدارت ہو یا منصب بادشاہت ہو یا وزارت، کوئی بھی منصب ہو، یہ منصب کیا ہے، یعنی وہاں تو دولت میں پھر بھی ہم کہیں کہ جمادات تھے، چاہے ٹھوکر میں آنے والے پتھر صحیح مگر وہ تھے، چاہے ہم کہیں گولڈ تو گولڈ، بہرحال گولڈ تھا تو صحیح، کچھ وجود تو تھا، یہ کیا ہو گیا، کہ یہ ایک امر اعتباری ہے، یہ آپس کی قرارداد ہے۔ کیا مطلب، کہ جب تک انہوں نے چیئرمین ماننا قبول کیا عوام نے، تب تک یہ چیئرمین ہے، اور جس دن سے ماننا بند کر دیں گے تب سے ختم۔ کہ یہ ممبر ہے، کب تک، کہ جب تک انہوں نے ممبر ماننا قبول کیا تب تک یہ ممبر ہے، اور اس کے بعد اگر ممبر ماننا چھوڑ دیا تو اس کے بعد یہ ممبر نہیں ہے۔ کہ یہ ہے اس کی کل اوقات۔ یہیں پر آپ ذرا غور کیجئے، میں حسینی زہرا میں بھی یہ گزارش کر چکا کہ آپ ذرا توجہ کیجئے کہ کتنا فرق ہے دنیاوی عہدوں میں اور الہی عہدوں میں، کتنا فرق ہے دنیاوی عہدوں میں اور الہی عہدوں میں، کتنا فرق ہے۔ یعنی دنیاوی عہدے کب تک ہیں، جب تک لوگ مانے تب تک وہ عہدہ ہے، لوگ ماننا چھوڑ دیں وہ عہدہ ختم۔ اور خدا اور خدائی عہدوں کے کیس میں آپ دیکھیں، لوگ مانے تو وہ حقیقت ہے، نہ مانے تو وہ حقیقت ہے۔ یعنی اگر آپ آج بھی اگر رشیا کے اندر الیکشن کروائیں یا ریفرنڈم کروائیں کہ خدا ہے یا نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ خدا ہار جائے۔ اگر آپ ریفرنڈم کروائیں کہ خدا ہے یا نہیں، رشیا کے اندر خدا نہیں ہے، ممکن ہے کہ آج بھی کمیونسٹ اتنے زور میں ہو، اگرچہ کمیونزم کا جنازہ نکل گیا، لیکن اس کے باوجود تو باقاعدہ انہوں نے تو یہ کہہ کر نکالا اللہ کا جنازہ نکال رہے ہیں، کہ اگر خدا ہے بھی تو کہیں اور، کمیونزم کے عروج کے زمانے میں یہاں سے ہم نے اس کا جنازہ نکال دیا، تو آپ کے نکالنے سے وہ نکل گیا، آپ نے اپنے طور پر کہا ہم نے نکال دیا تو وہ نکل گیا، وہ چلا گیا، ایسا تو نہیں ہے بھائی۔ وہ ایسی حقیقت ہے کہ جو لوگوں کے ماننے پر موقوف نہیں ہے۔ یعنی آپ اگر سب مل کر خدا کو مانے تو خدا کی خدائی میں اضافہ نہیں ہو جاتا، اور سب مل کر انکار کر دیں تو اس کی خدائی میں کمی نہیں آ جاتی۔ خدا کو ماننا انسان سے مطالبہ ہی ہے کہ تم اپنے شریف ہونے کا ثبوت دو، اس کو ایک مانو تاکہ تم واحد بن جاؤ، وہ ایک ہے، تم نہ مانو گے تو تم کافر رہ جاؤ گے، وہ ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا۔ اگر پیغمبر اکرم کے کیس میں آپ دیکھیں کہ محمد رسول اللہ کے کلمہ گو کتنے ہیں، پوری دنیا میں میجورٹی نہیں ہے ابھی بھی، تو اگر آپ پولنگ اسٹیشن قائم کریں اور بیلٹ باکس ڈالیں اور کہیں کہ کون کون ہے جو پیغمبر اکرم کو رسول مانتا ہے، تو یقین کیجئے پیغمبر اکرم بھی الیکشن ہار جائیں گے. اور جس زمانے میں نیا نیا مکے کے اندر اعلان کیا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ، اس زمانے میں اگر پیغمبر اکرم، ان کے لیے اگر باقاعدہ الیکشن یا ریفرنڈم ہو جاتا، پیغمبر اکرم مکے میں بھی ہار جاتے، نعوذ باللہ من ذالک، مگر ہار جاتے. کہا کیوں ہار جاتے؟ کہا لوگ نہیں مان رہے. کہا لوگ نہ مانے تو کیا ان کی رسالت میں فرق آتا ہے؟ کہا کہ نہیں، یہ الہی عہدوں کی شان نہیں ہے. الہی عہدوں کی شان یہ ہے کہ لوگ مانے تو یہ ہے، نہ مانے تو یہ ہے. تم مانو تاکہ تم مسلمان بن جاؤ. یہ رسول ہیں، رسول تھے، رسول رہیں گے. کنت نبیین و آدم و بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. تمہارے وجود سے پہلے جو نبی ہو وہ تمہارے ماننے کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تمہارے وجود سے پہلے نبی ہو وہ تمہارے ماننے کا محتاج کیسے؟ تم مانو تاکہ تم مسلمان بن جاؤ، نہ مانو گے تم کافر رہ جاؤ گے. وہ رسول تھا، رسول ہے، رسول رہے گا. اور اسی طریقے سے جو ولی خدا ہے وہ بھی تمہارے ماننے کا محتاج نہیں ہے. تم اسے ولی مانو تاکہ تم مومن بن جاؤ، نہ مانو گے تم منافق رہ جاؤ گے. وہ ولی تھا، ولی ہے، ولی رہے گا. جس طرح سے کنتو نبیین و آدم و بین الماء والطین، اسی طرح کنتو ولیین و آدم و بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی ولی تھا کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. نہ وہ تمہارے کہنے سے نبی بنا ہے، نہ یہ تمہارے کہنے سے ولی بنا ہے. وہ بھی خدائی عہدہ ہے، یہ بھی خدائی عہدہ ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. بس برادران عزیز، آپ نے غور فرمایا، یہ الہی عہدے ہیں اور وہ دنیاوی عہدے ہیں. یعنی عجیب ہے کہ جہاں الہی عہدوں کی بات آئے وہاں پر پروردگار کا اختیار ہے. خدا کہتا ہے میں نے منتخب کیا، اور جو انسانوں کا معاملہ ہے وہاں پر کوئی معیار ہی نہیں ہے. یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں، مطلب وزڈم رولز اوور تھاؤزینڈ اگنورنٹ؟ صحیح بات ہے. اگر ایک ہزار افراد کہیں کہ صاحب ایسا ہے تو ممکن ہے وہ ایگزیکیوٹ تو ہو جائے اسی طریقے سے، مگر کیا یہ اس کے برحق ہونے کی دلیل بھی بن سکتا ہے؟ یہ اس کے برحق ہونے کی دلیل کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو تو جائے گا وہ، ٹھیک بات ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے پیرامیٹرز کے اندر دنیا میں اختیار دیا ہے. اسی لیے تو کافر کو برداشت کرتا ہے، اسی لیے تو مشرک کو برداشت کرتا ہے، رب العالمین ہے، اسی لیے تو فرعون کو برداشت کرتا ہے. مولانا صاحب نے سنا ابھی، اسی لیے تو برداشت کرتا ہے. لیکن اس کا برداشت کرنا اس بات کی دلیل تو نہیں ہے کہ جتنے یہاں پر باطل پرست ہیں وہ سب کے سب حق بن جائیں. حق تو نہیں ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط رہے گا. تو دنیا کے اندر ٹھیک ہے کہ جہاں پر اگر ایک اکثریت ایک فیصلہ کرے تو اس پر عمل ہو جائے گا، لیکن اکثریت کا کسی بات کے حق میں ووٹ دینا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، خدا تو کہہ رہا ہے کہ انسانوں کی اکثریت تو خسارے میں ہے. تو جو خسارے میں ہے اس اکثریت کی وجہ سے کسی بات کو حق قرار دینا، اس سے بڑا اور کیا خسارہ ہو سکتا ہے؟ درود بھیجئے محمد و آل محمد. اس دنیا کے اندر انسان اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، دولت کے لیے دوسرا مرحلہ، کہ یہ دنیاوی منصب اور دنیاوی عہدے جو ہیں ان کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ ایک عرض غیر حقیقی، کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب تک لوگ مان رہے ہیں تب تک ہے، اور جب تک ماننا ختم کر دیں تو اس کے بعد پھر وہ عہدہ ختم، پھر وہ عہدہ باقی نہیں رہتا. مگر الہی عہدوں کی شان یہ ہے کہ لوگ مانے یا نہ مانے، پروردگار عالم لوگوں کے ماننے کا محتاج نہیں ہے. الہی عہدے لوگوں کے قبول کرنے کے محتاج نہیں ہے. حسین مظلوم اگر شہید کر دیے جاتے ہیں، ان کی امامت پر کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ان کے لیے سعادت ہے. ماضی کے اندر جناب زکریا علیہ السلام قتل کر دیے گئے، جناب یحییٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے. بنی اسرائیل کا تو جرم یہ بیان کیا گیا، جسے ان کی کتابیں بھی ایکسیپٹ کرتی ہیں، انسائکلوپیڈیا کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ ناحق انبیاء کا قتل کرنا. قرآن بھی کہتا ہے کہ انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، انبیاء ناحق ہی قتل ہوتے ہیں، ان کو ناحق قتل کیا جانا یہ ان کا جرم ہے. یہ جرم جس قوم کا ہے تو کیا وہ مائنورٹی میں تھی اس موقع پر اور انبیاء میجورٹی میں تھے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا. سپورٹرز نہیں تھے زیادہ، قتل کر دیے گئے. تو کیا ان کی قلت، احباب کی قلت، سپورٹرز کی قلت اس بات کی دلیل بنے گی کہ یہ لوگ باطل تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، قطعا ایسا نہیں ہے. حق اور باطل کا تعلق کثرت اور قلت کے ساتھ نہیں ہے، حق حق ہے، چاہے کثرت ساتھ ہو چاہے قلت ہو، اس کا کوئی تعلق تعداد کے ساتھ نہیں ہے. توجہ کیجیے گا برادران عزیز، جو آرگومنٹ ہے وہ اپنی جگہ پر آرگومنٹ رہے گا، چاہے سارے کے سارے اسے مسترد کر دیں ٹھیک ہے، پھر ٹیمپرریلی وہ جو چیز چاہ رہے ہیں ممکن ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے، وہ ہو سکتا ہے پریکٹس ہو جائے، مگر اس چیز کا ہو جانا اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا. آگے بڑھیے برادران عزیز، کربلا کے میدان میں ہمیں نظر آتا ہے کہ واقعا امام مظلوم اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تعداد ساتھ میں نہیں ہے، تو نہیں ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ 30,000 32,000 35,000 یا جتنے بھی ہوں جو امام کے مقابلے پر ہیں، یعنی قرآن مجید کی ایک آیت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث. اے حبیب، کبھی بھی پاک اور نجس برابر نہیں ہو سکتا، چاہے نجس کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، اسے لوگ امپریس ہو سکتے ہیں، وہ ہزاروں ہوں مگر دشمنان حسین ہیں تو نجاست کے ساتھ ہیں، اور یہاں اگر 72 ہیں تو طہارت کے ساتھ ہیں، یہاں اگر 72 بھی ہیں تو طہارت کے ساتھ ہیں. یہ طیب و طاہر، طب تم بتابت الارض التی فیہا دفنتم، فقط خطابت نہیں ہے، تم بھی پاک اور وہ زمین بھی تمہاری دفن کی وجہ سے پاک ہو گئی، اور تم کامیابی کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے. مگر یہ حسین ابن علی، یہ ان کے 72 ساتھی یا 100 ساتھی، تعداد مشہور 72 ہے، مگر 100 یا 125 جتنے بھی افراد ہوں، وہ جو شہداء کربلا ہیں، انہی کا ایک ساتھی کوفہ میں شہید ہوا، انہی کا ایک ساتھی کوفہ میں شہید ہوا، وہ کون ہے؟ سفیر حسین مسلم بن عقیل. آپ نے جناب جون کے مصائب سنے، جناب وہاب کے مصائب سنے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ گزارشات جناب مسلم بن عقیل کے حوالے سے بھی کروں، کہ جو کربلا کا مقدمہ بن گئے، کربلا کی شہادتوں کا مقدمہ بن گئے، وہ پریفیس ہے کربلا کا جو کوفہ کے اندر شہادت دی جا رہی ہے، اور علماء بیان کرتے ہیں اور کتنا صحیح بیان کرتے ہیں، کہ آپ ذرا غور کیجئے کہ مسلم کی شہادت میں اور کربلا کے شہدا میں ایک فرق ہے، اور بڑا نمایاں فرق ہے، کہ جب کربلا میں شہدا شہید ہو رہے تھے تو اگر عباس میدان میں جا رہے ہیں تو حسین داد دینے کے لیے موجود ہیں، اگر اکبر میدان میں جا رہے ہیں تو مرحبا کہنے کے لیے حسین موجود ہیں، اگر حسین میدان میں جا رہے ہیں تو زینب مرحبا کہنے کے لیے موجود ہے، مگر جب مسلم بن عقیل کوفہ میں لڑ رہے ہیں تو کوئی مرحبا کہنے والا نہیں ہے. یہ غریب کوفہ کا ماتم ہے، یہ کوفہ کے اس غریب شہید کا ماتم ہے کہ جو تنہا کوفہ میں شہید ہو گیا، تنہائی کے عالم میں شہید ہو گیا. عجیب عزیزوں، حضرت مسلم بن عقیل کا ماجرا عجیب ہے. حضرت مسلم بن عقیل تو آ کے گھر کے دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھے، وہ مومنہ کوفہ کے اندر، وہ مومنہ کا گھر، اور وہ مومنہ جب دروازہ کھولتی ہے اور اسے نظر آتا ہے کہ یہ کوئی شخص یہاں بیٹھا ہوا ہے جسے میں نہیں پہچانتی، اس نے کہا تو مسافر ہے، اگر تجھے پانی چاہیے تو میں پانی دیتی ہوں، پانی لا کر دیا، پانی پی لے، کہا کہ جا اب اپنے گھر پر جا. اور وہ بے بسی کے ساتھ اور بے کسی کے ساتھ سوال کرتا ہے، مومنہ فقط اتنا بتا کہ جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جا کر پناہ حاصل کرے. سوال کیا تو کون ہے؟ کہا میں حسین کا سفیر مسلم ہوں. کہا میرے آقا کے سفیر، گھر میں تشریف لائیے. انفارمیشن ملی، ابن زیاد کے سپاہی آ کر دروازے کو اور گھر کو گھیرتے ہیں، اور مسلم بن عقیل باہر نکلنے کی تیاری کرتے ہیں، تو آقا جملہ کیا ہے، اے میرے مولا، اے میرے آقا، آپ گھر میں رہ کر اپنا دفاع کیجئے، زیادہ بہتر دفاع کر پائیں گے. کہا کہ نہیں، اے مومنہ، میں نہیں چاہتا کہ میں گھر میں رہوں، یہ فوج بد کردار تیرے گھر میں داخل ہو اور تیری بے پردگی ہو. اے عقیل کے غیرت دار مسلم، ایک عام مومنہ کے پردے کا اتنا خیال ہے؟ ذرا عاشور کو شام غریبہ میں آ کر دیکھیے، عام مومنہ نہیں ہے یہ، زینب ام کلثوم ہے کہ جن کی ہدایت چھینی جا رہی ہے، اور کوئی یہ کہنے والا نہیں کہ اس فوج بد کردار کو روکو. ارے یہ آل محمد کی وارث بچیا، یہ آل محمد کی وارث گواہ. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بارِ الٰہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس خلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان آنسوؤں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عطا فرما. اے پروردگار، حاضرین اور جملہ آل محمد کے ماننے والوں کی جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پریشان آل مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما. بیماروں کو صحت عطا فرما. بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما. تمام جتنے بھی علماء کرام راج اظام ہیں ان سب کی حفاظت فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمارے اعضا خانوں, ہمارے ذاکروں, ہمارے علماء, ہمارے مرثیہ خانوں, ہمارے نوا خانوں, ان سب کی حفاظت فرما. ظہور امام میں تعجیل فرما, ہم ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ماتم حسین.
قافلہ لٹ گیا اماں, میرا لشکر نہ رہا. اماں نانا کی نشانی علی اکبر نہ رہا. رہ گیا درد کمر ہائے برادر نہ رہا. اب خبر آپ نے لی گھر کی کہ جب گھر نہ رہا. اور اب دمِ ذبح ہے پورے میرے ارماں کرنا. عرش کے نیچے نہ بالوں کو پریشان کرنا. جاؤ کہ نہ اب دیر کرو, دیکھو نہ اماں اب لال تیرا دین پہ ہے اور نہ زمین پر. جاؤ کہ نہ اب دیر کرو, دیکھو نہ اماں اب لال تیرا دین پہ ہے اور نہ زمین پر. آپ آئی ہے اماں میں سلامی کو نہ اٹھا ہے درد کلیجے میں جو اٹھنے نہیں دیتا. حسرت تھی تیرے پہلو میں دم میرا نکلتا. میں چین سے سو جاتا تیری گود میں مادر, کہ اب لال تیرا سین. جاؤ کہ نہ اب دیر کرو, دیکھو نہ اماں اب لال تیرا دین پہ ہے اور نہ زمین پر. کس حال میں اماں ہے تیری گود کا پالا. مقتل میں میرا کھو گیا ہر ایک اجالا. ہے کون سکینہ کو میری پوچھنے والا. سوئے گی میرے سینے پہ کیسے میری دختر, کہ اب لال تیرا دین پہ ہے اور نہ زمین پر. جاؤ دیکھو نہ اماں اب لال تیرا دین پہ ہے اور نہ زمین پر. میں صبح و ستا اثر اٹھاتا رہا لاشے, دامن میں چنے قاسم نوشا کے ٹکڑے. لپٹا علی اکبر کا کلیجہ تھا سینہ سے. اماں میرے چہرے پہ ہے خون علی اصغر, کہ اب لال تیرا دین پہ ہے اور نہ زمین پر. جاؤ دیکھو نہ اماں اب لال تیرا دین پہ ہے اور
دیکھو تو قیامت ہے بپا اہل حرم میں، خیمے سے نکل آئی ہے زینب میرے غم میں، اب آنے کو ہیں بیبیاں باہر کوئی دم میں، سمجھا انہیں اما رہے خیمے کے اندر کہ اب لال تیرا دین پہ ہے اور نہ زمین پر، جاؤ کہ نہ اب دیر کرو، دیکھو نہ اما اب لال تیرا دین پہ ہے اور نہ زمین پر، اے سرور و ریحان بیاں کیسے ہو منظر، شہ کہتے تھے اماں یہ کڑا وقت ہے مجھ پر، کس طرح کلیجے سے لگوں آپ کے اٹھ کر، چوموں گا قدم آپ کے اب میں لب کوثر کہ اب لال تیرا دین پہ ہے اور نہ زمین پر،
بلوا کے پانی تک نہ پلایا۔